السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پہلے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
عدالتی فیصلوں پر تنقید سے حکومت اور اعلی عدلیہ کے مابین تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
ٹی وی چینلز اعلی عدلیہ اور فوج سے متعلق متنازع بیانات نشر نہ کریں، پیمرا کی الیکٹرانک میڈیا کو ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے شام میں مربوط حملے، عالمی سطح پر ملا جلا رد عمل اور شام میں مظاہرے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے پر ملک کے سیاسی اور قانونی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ اس فیصلے کے حق اور مخالفت میں سوشل میڈیا پر بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس بحث کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ۔
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پارلیمانی سیاست کے لیے تاحیات نااہل قرار دیے جانے پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا عدالتی فیصلوں پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ غیر جانبدار حلقے اس موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سیاستدانوں کو قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ضمن میں پارلیمان مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں دکھائی دی۔ بعض مبصرین کے خیال میں عدلیہ گو کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، لیکن حالیہ فیصلوں پر جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے، یہ عدلیہ کے وقار کو متاثر کرنے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ جمعے کو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی آئین کی شق 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کا فیصلہ سناتے ہوئے ان دونوں کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ حکمران جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اظہار دیکھنے میں آیا کہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں بلکہ عوام کے ووٹ سے ہوتے ہیں۔ ہفتے کو وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی بہاولپور کے قریب ایک تقریب سے خطاب میں اسی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام ہوتا ہے اور وہ نافذ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بقول ایسے فیصلوں کی تاریخ میں عزت نہیں ہوتی۔
کل فیصلہ ہوا کہ زندگی بھر کے لیے نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیتے، یہ فیصلہ بھی قبول ہے، لیکن تاریخ آپ کو کچھ اور بتائے گی۔ میری بات یاد رکھیں، جو فیصلے ہو گئے وہ قانونی تاریخ کا حصہ بن گئے، وہ امپلیمنٹ ہو گئے، لیکن ان کو تاریخ نے کبھی عزت نہیں دی۔ ان فیصلوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، فیصلے وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور معروف قانون دان کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ سیاست کے فیصلے عوام کرتے ہیں، لیکن ملک کے قانون کے مطابق جب کوئی معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالتوں کو اس پر فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ موجودہ فیصلوں سے عدلیہ کی تکریم متاثر ہو سکتی ہے۔
یہ فیصلے تو ظاہر الٹیمیٹلی اب یہ پبلک پراپرٹی بن گئے، لوگ اس پہ تبصرہ کریں گے، تو مجھے تو یہ ٹینشن جو ہے نا وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب تو جو اصل مسئلہ ہے وہ اس پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کے اگینسٹ کر دیا ہے، اور ہم کو اپنی عدالتوں کی عزت جو ہے وہ
سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی کے خیال میں حکمران جماعت اور عدلیہ میں تناؤ مزید بڑھے گا، لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس صورتحال کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔
ہم نے پاکستان میں ڈیموکریسی دیکھی پچھلے 8 سالوں میں، وہاں ہم نے پارلیمان کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا، پارلیمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا اور سیاسی قوتیں مضبوط ہوتی۔ جس شخص کا یہ شکار ہوئے ہیں، اس شخص کے لیے پیپلز پارٹی نے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے تھے کہ اس کو ہٹا دیں، اس وقت انہوں نے نہیں کرنے دیا، اور اس کے پھندے میں یہ آج خود آئے۔ اور یہی شارٹ سائٹڈ پولیٹیکل ایکومن ہے ہمارے سیاستدانوں میں، جو بالکل امیجیٹ فائدے دیکھتے ہیں چیزوں میں، وہ لانگ ٹرم جمہوریت کے مفاد میں فیصلے نہیں کرتے۔
گزشتہ سال جولائی کے بعد عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ تیسرا فیصلہ ہے جو نواز شریف کے خلاف آیا ہے۔ پہلے فیصلے میں انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، دوسرے فیصلے میں انہیں سیاسی جماعت کی قیادت کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا، جبکہ اس تازہ فیصلے میں نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اس سلسلے میں پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے آئینی اور قانونی ماہرین ذوالفقار بھٹا، فافن کے مسرور باری، سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد، وفاقی وزیر دانیال عزیز اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی سلیم رحمان سے گفتگو کی۔ ذوالفقار بھٹا نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اب نااہل قرار دیے جانے والوں کے پاس کیا آپشنز ہیں کہا کہ وہ لوگ ریویو میں جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے پاس زیادہ متبادلات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا،
دیکھیں قانونی طور کے اوپر جو ان کے پاس آپشن موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ریویو میں ٹرائی کر سکتے ہیں دوبارہ۔ ریویو کا صرف سنگل ایک چانس ہوتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ریویو ایسے نہیں ہوتا اگر وہ چاہیں تو اس میں اس کے، لیکن بیسیکلی اب ریمیڈی ان کے پاس سب نہیں ہے۔
اچھا سرور باری صاحب، آئینی طور پر کیا پوزیشن ہے؟ اگر ان کی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے ان کی پارٹی کی، تو کیا یہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے، یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس فیصلے کو ختم کر سکتے ہیں؟
دیکھیے جسٹس عظمت سعید صاحب نے اضافی نوٹ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ایک موقع تھا کہ جب انہوں نے 18ویں ترمیم کی یا اس کے بعد 2017 الیکشن ایکٹ بنایا تو وہ اس وقت اس میں تبدیلی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے، لیکن چونکہ یہ تا حیات پابندی ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگلی جو پارلیمنٹ آئے اس میں ان شکوں کو تبدیل کر دیا جائے یا ان میں کچھ امینڈمنٹ کر دیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو بھی پارٹیاں بس اقتدار آئیں گی 2018 کے انتخابات کے بعد، ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کا بہت شروع سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ چونکہ یہ جو 62(1)(f) ای اور ڈی اور یہ ساری جو کلازز تھی یہ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے اور ان کے پیچھے ایک مالیفائیڈ انٹینشن تھی۔
اچھا سلمان عابد صاحب، سیاسی طور پر اس فیصلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پورے سیاسی منظر نامے پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے اس سے فرق یہ پڑے گا کہ خاص طور پہ اب یہ معاملہ کیونکہ ایک دفعہ جب طے ہو گیا کے تحت، تو اب یہ معاملہ محض نواز شریف یا جہانگیر ترین تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی زد میں آگے آنے والے حضرات جو الیکشن لڑنا چاہیں گے اور بیشتر سیاستدان اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اب ایک رول سیٹ ہو گیا ہے جس کو بنیاد بنا کے بہت سے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں وہ بھی اس کا احتساب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔
دانیال عزیز صاحب، خورشید شاہ صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یہ کہا ہے کہ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے جو ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا، اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور ان کے بقول انہوں نے بار بار کہا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے لیکن تبدیل نہیں کیا گیا۔ آپ کا کیا کمنٹ ہے اس کے بارے میں؟
بے شک جی، اس میں کسی بھی چیز کا جو مس یوز ہے وہ اگر کیا جائے تو وہ جتنے بھی اچھے عزائم سے یا جتنے بھی اچھے خیالات سے بنایا گیا ہو تو وہ تو تباہی مچائے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 62(1)(f) کیا بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں افتخار چیمہ ہمارے ایم این اے ہیں، وہ ایکس ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے مس ڈکلریشن آف ایسٹ کی، ان کے اوپر صرف انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر کے 45 دن کے اندر الیکشن لڑ کے وہ واپس آ گئے اپنا یہ منڈی باؤدین سے۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اس طرح سے دورہ معیار جب آپ استعمال کریں گے، نہ صرف کہ ان کو جماعت کے سربراہی سے ہٹایا ایک بیلٹی پاس لا چینج کر کے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کیس میں آپ نے کہا کہ اب یہ تالا حیات بھی ہیں، تو یہ کتنی دفعہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرائیں گے بےچارے؟ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہی نواز شریف کا بڑا پن ہے کہ وہ عوام ان کے ساتھ ہے، اسی لیے بار بار ان کو تکلیف ہونی پڑ رہی ہے، نہیں تو زرداری صاحب بھی گھوم پھر رہے ہیں۔ ان کے خلاف تو ایک وزیر اعظم کو سوئس خط نہ لکھنے کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا
جی،
آج وہ سوئس خط کدھر ہے؟
سلیم رحمان صاحب، آپ کے جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں ترین صاحب، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اب آپ کی پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ لوگ کو شکریہ۔ جیسا کہ آج فیصلہ آیا ہے اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کچھ بڑوں کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ ایک تو مارشاء اللہ کے دور میں آیا تھا، لیکن اب یہ بغیر مارشاء اللہ کے دور میں جو فیصلے آ رہے ہیں تو ہم ان کی بھرپور تائید کرتے ہیں، ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ آخر کار پاکستان کی عوام کو 70 سال بعد ان کی کچھ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آجیا کے ان فیصلوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں. ہماری پارٹی آجیا کے ساتھ کڑی ہے, چاہے ہمارا اپنا سیکرٹری جنرل اس میں متاثر ہوا ہو, چونکہ ان کا اس میں یہ جو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی, تو میں ان کے نو کیس کا اور نواز شریف کے کیس کا دو مختلف ہیں, اس کا بالکل تعلق نہیں ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ. انہوں نے انکم ٹیکس سب کچھ اپنے دیے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ہم اس فیصلے کو خوشائند سمجھتے ہیں.
پاکستان کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی نے حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد احتجاج ختم کر دیا ہے. یہ احتجاج اپریل کے آغاز پر لاہور شہر میں شروع ہوا اور مسلسل 12 روز جاری رہنے کے بعد جمعرات کو دیر گئے ختم ہوا. معاہدے تک پہنچنے سے قبل ٹی ایل پی نے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ ملک بھر میں مظاہرے کریں گے. جماعت کے بانی خادم حسین رضوی نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد معاہدے کو مکمل طور پر لاگو کریں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں. شمالی افغانستان میں ایک تازہ جھڑپ کے نتیجے میں کابل اور کئی دیگر اضلاع میں بجلی کی ترسیل میں خلل آیا ہے. گزشتہ 3 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں یہ ایسا دوسرا واقعہ ہے. یہ جارحانہ کاروائیاں ایسے میں ہو رہی ہیں جب ملک کے خود مختار انتخابی کمیشن یا آئی ای سی نے ہفتے کے روز طویل عرصے سے تعطل کے شکار ووٹروں کی رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کیا. صوبائی پولیس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بجلی کے سرکاری محکمے سے ماہرین بغلان صوبے میں پہنچے ہیں تاکہ نقصان کا اندازہ کر کے مرمت کا آغاز کیا جا سکے. تاہم شدید لڑائی کی وجہ سے وہ دوشی ضلع میں سے متعلقہ مقام تک نہیں پہنچ پا رہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے ایک وسیع علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی صبح شام میں مشترکہ فضائی حملوں کے لیے فرانس اور برطانیہ کی تعریف کی. یہ حملہ شام کے صدر بشار الاسد کی جانب سے گزشتہ ہفتے دمشق کے قریب مشتبہ کیمیاوی حملے کے ردعمل میں کیا گیا ہے. حملے کے گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ گزشتہ رات بہت اچھے طریقے سے یہ حملہ کیا گیا, فرانس اور برطانیہ کی بہترین فوج کی طاقت اور دانائی کا شکریہ, اس سے بہتر نتائج برآمد نہیں ہو سکتے تھے. ہفتے کے روز لندن میں ایک نیوز کانفرنس میں برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے کہا کہ ان مربوط حملوں کا مقصد حکومت تبدیل کرنا نہیں بلکہ اسد حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے باز رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کھڑی دیکھتی رہے اور شامی حکومت اپنے لوگوں پر مجرمانہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھے. پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیمیائی اسلحے کے اس طرح عام استعمال کو برداشت نہیں کریں گے. شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی اسلحے کے استعمال میں کوئی شک نہیں. امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر فضائی حملوں کا آغاز کیا. گزشتہ ہفتے شامی شہر دوما پر ایک حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور سینکڑوں بیمار ہو گئے تھے, جن کے بارے میں امریکہ اور دیگر اقوام کا کہنا تھا کہ یہ کیمیائی حملہ تھا جو شامی حکومت نے کیا. شامی حکومت تواتر سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تردید کرتی رہی ہے. حملے میں ریسرچ سینٹر, کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے اور ذخیرہ کرنے کے دیگر سہولیات کو نشانہ بنایا گیا, جن میں ایک کمانڈ پوسٹ بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کے بل گیلو نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کیا یہ حملے زمینی حقائق کو تبدیل کرنے اور شامی تنازع کی 6 سالہ طویل جنگ کا کوئی حل تلاش کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسفر امام.
شام کی جنگ میں حملے اور تباہی کا یہ دردناک منظر کوئی نیا نہیں. اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نیکی ہیلی کہتی ہیں,
Let's be clear. Assad's most recent use of poison gas against the people of Douma was not his first, second, third, or even 49th use.
وہ کہہ رہی ہیں کہ واضح کر دوں کہ دوما کے لوگوں پر اسد کا یہ کیمیائی حملہ کوئی پہلا, دوسرا, تیسرا, یہاں تک کہ 49th نہیں تھا. امریکہ کا اندازہ ہے کہ شامی جنگ میں کوئی 50th بار یہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے, جبکہ عوامی اندازے اس سے کہیں زیادہ یعنی 200 ہے. تقریباً 1 سال پہلے کیمیائی حملے کے جواب میں امریکہ نے شامی فضائی اڈوں پر 59 ٹام ہاک کروز میزائل داغے تھے, لیکن امریکی مداخلت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور صدر بشار الاسد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محدود فضائی حملے سے کوئی فرق پڑے گا؟ شام میں سابق امریکی سفیر ایڈورڈ ڈی جیرن کہتے ہیں,
a one shot military action that he'll do what he has done in the past when he deems it.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تشویش یہ ہے کہ اگر یہ صرف مختصر فوجی کاروائی تھی تو پھر وہ وہی کرے گا جو اس نے ماضی میں کیا, یعنی جب وہ ضروری سمجھے گا شہریوں کے خلاف کیمیائی حملے کرے گا. یہاں تک کہ امریکی فوجی حکام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صرف امریکی فضائی حملے شامی تنازع کے خاتمے میں مدد نہیں دے سکتے. حقیقت میں خدشہ ہے کہ صورتحال مزید گھمبیر ہو جائے گی. امریکی سیکرٹری دفاع جیم میٹس کہتے ہیں کہ
there's a tactical concern, ma'am, that civilian innocent people, we don't add to any civilian deaths and do everything humanly possible to avoid that. We're trying to stop the murder of innocent people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ معصوم لوگوں کا تھا. ہم شہریوں کی اموات نہیں چاہتے تھے. اس سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے. ہم نے کوشش کی کہ معصوم لوگوں کا قتل نہ ہو, لیکن اس حد تک جس حد تک ہمارے کنٹرول میں تھا. سات سالہ خانہ جنگی جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس حملے میں ایک سائنسی تحقیقاتی مرکز سمیت کیمیائی ہتھیاروں کی ایک فیکٹری اور ایک گودام کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس کے ساتھ ہی ایک اہم چیک پوسٹ بھی قائم تھی. وائس آف امریکہ کی ایزابیلا کچولی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے گزشتہ رات پینٹاگون میں ایک بریفنگ میں بتایا کہ مبینہ طور پر شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے کیے گئے کیمیائی حملے کے جواب میں شام پر حملہ کر کے فیصلہ کن کوشش کی گئی ہے, تاکہ انہیں اس قسم کے حملوں سے باز رکھنے کا ایک واضح پیغام بھیجا جا سکے. انہوں نے کہا,
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder.
واضح ہے کہ گزشتہ سال اسد اور ان کی انتظامیہ کو پیغام وصول نہیں ہوا. اس بار ہم اور ہمارے اتحادیوں نے پہلے سے زیادہ شدت سے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم نے مل کر بشار الاسد اور ان کے قاتل لیفٹیننٹس کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ دوبارہ اس قسم کا کیمیائی حملہ نہ کریں, ورنہ اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی. یہ تھے جیمز میٹس کے الفاظ. انہوں نے مزید کہا کہ اس حملے کے ذریعے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حملوں کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شہریوں اور غیر ملکیوں کی جان کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کی ہے. وزیر دفاع نے مزید بتایا کہ گزشتہ ہفتے شام کے شہر دوما میں ہونے والے کیمیائی حملے میں کلورین استعمال کی گئی تھی. اس حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں بیمار پڑ گئے ہیں. شام نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. جیمز میٹس نے کہا,
I am confident the Syrian regime conducted a chemical attack on innocent people.
مجھے یقین ہے کہ شامی حکومت نے گزشتہ ہفتے معصوم شہریوں پر کیمیائی حملہ کیا ہے. ہاں, مجھے پورا یقین ہے, اور ہمارے پاس ایسی خفیہ معلومات بھی موجود ہیں جس کی بنا پر ہمیں جوابی حملے کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. یہ تھے جیمز میٹس کے الفاظ. دوسری طرف جوائنٹ چیف آف سٹاف کے سربراہ جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کے حملوں کی مزید تفصیلات آج پیش کی جائیں گی. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ بشار الاسد پر اس وقت تک دباؤ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے جب تک وہ بین الاقوامی طور پر بین کیمیائی ہتھیاروں سے اپنے ہی شہریوں کو جان سے مارنے کا مسلسل عمل ختم نہیں کرتے. صدر ٹرمپ نے شام کے اتحادی ممالک روس اور ایران پر تنقید کی کہ وہ شام کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے روکنے میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے کہا,
In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee
2013 میں صدر پوتن اور ان کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضمانت دیتے ہیں کہ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا. بشار الاسد کی جانب سے حالیہ کیمیائی حملہ اور آج ان کی جانب سے آنے والا جواب دونوں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ روس اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہے. روس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسی اندھیرے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا دوسری قوموں کے ساتھ مل کر استحکام اور امن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. یہ تھے امریکی صدر کے الفاظ. فرانسیسی خبر رسائی ادارے نے بتایا ہے کہ جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام پر حملوں کا اعلان کیا گیا, اس کے فوراً بعد شام کے دارالحکومت میں الگ صبح بڑے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹوری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دمشق میں قائم ایک سائنسی تحقیقی ادارے کو نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ہی دمشق میں موجود کئی اہم فوجی اڈے بھی اس حملے میں نشانہ بنے ہیں. نخبت ملک, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے قریبی اتحادی روس نے شام میں امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مضمرات پر متنبع کیا اور کہا کہ اس سے تنازع بڑھ سکتا ہے. شام کے دارالحکومت دمشق میں سینکڑوں شہری ہفتے کو مختلف مقامات پر سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا کر اور قومی پرچم لہراتے ہوئے ریلیوں کی شکل میں گھومتے رہے, جو بظاہر امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی طرف سے رات دیر گئے ہونے والی غیر معمولی فضائی کاروائیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک عمل ہے. شام کی حکومت نے گزشتہ رات امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے مخصوص اہداف پر کیے جانے والے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی مخالف عرب حکومتوں نے، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں، ان حملوں کی حمایت کی ہے، جبکہ عرب دنیا کے متعدد دارالحکومتوں میں عوامی رد عمل بظاہر ملا جلا رہا ہے۔ اس بارے میں قاہرہ سے ایڈورڈ یرانین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے گزشتہ رات شام کے تین مختلف اہداف پر کیے جانے والے فضائی حملوں کے بعد ملک کے سرکاری ٹیلی ویژن پر صدر بشار الاسد کے حامیوں کو ہفتے کی صبح دارالحکومت دمشق کی اہم اور مصروف ترین شاہراہوں اور چوکوں پر کاروں کے ہارن بجاتے، قومی پرچم لہراتے اور پریڈ کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ شامی عہدیداروں نے ایک سرکاری بیان میں فضائی حملوں کو شامی حکومت کے خلاف جابرانہ، دہشت گردانہ اور سید فریقی جارحیت قرار دیا ہے۔ بیان میں حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری مبصرین نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں سے بہت ہی کم نقصان پہنچا ہے اور زیادہ تر میزائل اپنے نشانے سے چوک گئے۔ شامی ٹیلی ویژن پر میزائل حملے میں تباہ ہونے والے ایک ہدف کا ملبہ دکھایا گیا ہے، تاہم وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے یہ تصدیق نہیں کر سکا کہ یہ ملبہ میزائل حملے کا ہی نتیجہ ہے۔ اسد حکومت کے مخالف عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات ہونے والی فضائی کاروائیوں میں دمشق کے نزدیک مبینہ کیمیاوی ہتھیار بنانے والے ایک پلانٹ کو تباہ کر دیا گیا، تاہم سرکاری مبصرین کا کہنا ہے کہ نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ شامی حکومت کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے،
فعلا نسبت التدمیر واسقاط هذه الصواريخ كان عاليا جدا۔
شامی حکومت کے فضائی دفاعی نظام نے بہت سے راکٹ گرنے سے پہلے ہی مار گرائے، اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کے صرف ایک ہدف کو میزائل نشانہ بنا سکا۔ داغے جانے والے 80% راکٹ گرا لیے گئے یا اپنے نشانے سے چوک گئے۔ شامی حکومت کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی ساختہ S-100 اور S-200 میزائل شکن نظام سے داغے گئے بہت سے میزائل گرا لیے گئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا جا رہا ہے کہ جدید ترین روسی ساختہ میزائل شکن نظام S-400 کو ابھی استعمال میں نہیں لایا گیا، کیونکہ کسی بھی حملے کی قوت اتنی نہیں تھی کہ S-400 کو استعمال کیا جاتا۔ شامی حکومت کے حامیوں کو ٹیلی ویژن پر دمشق کے نواحی علاقے دمما میں سڑکوں پر نعرے لگاتے اور قومی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اسی علاقے میں چند روز پہلے نہتے شہریوں پر کیمیاوی حملہ کیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں فضائی کاروائیاں کی گئیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر ہفتے کی صبح ملٹری پولیس کو دمہ کے علاقے میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کے عہدیداروں نے فضائی حملوں کی حمایت کی ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عوامی رد عمل زیادہ تر منفی نظر آ رہا تھا، جبکہ لبنانی دارالحکومت بیروت سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق عوامی رد عمل ملا جلا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز ایک فلسطینی اس وقت ہلاک اور 900 دیگر زخمی ہو گئے جب اسرائیلی فوج نے غزہ اور اسرائیل کو الگ کرنے والی سرحد کو پار کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور فائرنگ کی۔ یہ ہنگامہ آرائی ایسے میں شروع ہوئی جب سرحد کے ساتھ ہزاروں فلسطینی احتجاج کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ان مظاہروں میں پہلے ہی درجنوں ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ مظاہرین سرحد سے سینکڑوں میٹر دور خیموں میں جمع ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا گروپ بارڈر پر موجود اسرائیلی جھنڈے کو جلانے کی غرض سے پہنچا اور سنگباری شروع کر دی، جس نے اسرائیلی سپاہیوں کو مشتعل کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ چند مظاہرین نے آگ کے گولے پھینکے اور باڑ کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 28 سالہ فلسطینی شخص کو بری طرح گولیاں ماری گئیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال فروری میں اس کی طرف سے مار گرائے جانے والا بغیر ہوا باز کے ایرانی ڈرون طیارہ بارود سے لیس تھا۔ اور یہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے ایک مشن پر تھا۔ اسرائیل کی فوج نے ہفتے کو جاری بیان میں کہا کہ ایرانی طیارہ بارود سے لیس تھا اور اسے اسرائیل کی سرزمین پر حملے کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس نے یہ نتیجہ ڈرون کے واقعے سے متعلق انٹیلیجنس معلومات کے بنا پر کی جانے والی تحقیقات سے اخذ کیا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق اسرائیل کے لڑاکا طیارے نے اس ڈرون طیارے کو مار گرایا اور ایران کی طرف سے حملہ کرنے کے متوقع منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی حکام کے بقول بیت شین کے شمالی قصبے میں 10 فروری کو پیش آنے والا واقعہ ایران کی طرف سے اپنے اتحادی لبنان کے حزب اللہ ملیشیا اور دوسرے حامی گروپوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے بجائے خود ایسا کرنے کی پہلی کوشش کی غمازی کرتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکہ کے خفیہ ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو دروغ کو کہتے ہوئے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہوں نے جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹایا ہے۔ حسب سابق ٹویٹر پر انہوں نے کومی کو ایک مستند راز افشا کرنے والا یا لیکر اور دروغ گو کہہ کر پکارا اور انہیں ایف بی آئی کا بدترین سربراہ کہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن میں ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور یہ عزت ان کے حصے میں آئی۔ ٹرمپ کی جانب سے کومی کے لیے یہ اہانت آمیز جملے ایسے میں سامنے آ رہے ہیں جب وہ اپنی کتاب کی پبلسٹی میں مصروف ہیں۔ ان کی کتاب ہائر لوائلٹی ٹروتھ لائز اینڈ لیڈرشپ آئندہ برس منظر عام پر آ رہی ہے۔ اے بی سی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مسٹر کومی نے بتایا کہ نئے منتخب صدر نے ان کے ساتھ پہلی ملاقات میں سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات کے حوالے سے ان سے ایسے سوالات پوچھے تھے جو پریشان کن تھے۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں نے جمعے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کی غیر معمولی ملاقات کا ابھی بھی امکان ہے اور اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اس بارے میں امریکہ اور شمالی کوریا براہ راست رابطے میں ہیں۔ انتظامیہ کے ایک اعلی اہلکار نے ملاقات ہونے کے امکانات کو ممکن قرار دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ کئی ہفتوں سے اداروں کے مابین اور سخت ضابطہ کے تحت یہ عمل جاری ہے۔ واشنگٹن اور دنیا کے دیگر 200 شہروں میں ہفتے کے روز سائنسدان لیبارٹریاں بند کر کے مارچ کر رہے ہیں۔ وہ بندوقوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل پر حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں سائنسی حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اس وقت ہم پاکستان کے مہاجر کیمپ سے لے کر امریکہ کے اسمتھسونین میوزیم میں نمائش تک سیدہ اتباری کے غیر معمولی سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدہ کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہیں جہاں معذور لوگوں کو کم ہی مواقع ملتے ہیں، خاص کر خواتین کو جو مردوں کے زیر اثر ہوں۔ منیزہ شہید کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ سیدہ اتباری پیدائش کے بعد اپنی قوت سماعت سے محروم ہو گئی، اس نے کبھی بھی بولنا نہیں سیکھا اور نہ ہی اشاروں کی زبان میں بات کی، لیکن وہ امریکہ کے ہائی اسکول میں ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے آ گئی۔ اس نے ڈیزائننگ اور جیولری تیار کرنے میں مہارت حاصل کر لی اور وہ ان کو آن لائن مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں۔ سعید ادباری کے مطابق،
مائی اولڈر بردر انٹروڈیوس،
میرے بھائی نے مجھے ترکائز ماؤنٹین سے متعارف کرایا جہاں میں نے ایک ٹیسٹ دیا اور مجھے زیورات بنانے کی تربیت کے لیے منتخب کیا گیا۔ ترکائز ماؤنٹین ایک برطانوی خیراتی ادارہ ہے جو افغانستان میں کام کر رہا ہے تاکہ ملکی ثقافتی اور تاریخی ورثہ بحال کیا جا سکے۔ پچھلے سال اسمتھسونین میوزیم میں افغان فنکاروں کے کام کو نمایاں کرنے کے لیے نمائش منعقد کی گئی، اس میں وہ زیورات بھی شامل کیے گئے تھے جو سعیدہ نے بنائے تھے۔ سعیدہ کا کہنا ہے، میں اسمتھسونین ایک سال پہلے گئی تھی جہاں میرے کام کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ وہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں سے ہوں۔ ان کو تعجب اور حیرانی ہوئی کہ میں نے کس طرح اس فن کو سیکھا۔ سعیدہ کے مطابق وہ پیچیدہ ڈیزائن کو پسند کرتی ہے، وہ اکثر اپنے کام میں روایتی افغان اور جدید طرز کو یکجا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے زیورات کے ذریعے گویا لوگوں کے ساتھ منسلک ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की शाम के 7:30, भारत में 8 और वॉशिंगटन स्टूडियोज में हफ्ते की सुबह के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया असद। पाकिस्तान की मजहबी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान या TLP ने हुकूमत के साथ एक माहदे के बाद एहतजाज खत्म कर दिया है। ये एहतजाज अप्रैल के आगाज पर लाहौर शहर में शुरू हुआ और मुसलसल 12 रोज जारी रहने के बाद जुमेरात को देर गए खत्म हुआ। माहदे तक पहुंचने से कबल TLP ने हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने वाले सरकारी इदारे पैमरा ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को हिदायत दी है कि वो अदलिया या फौज के बारे में मुतनाज़े और नफरत आमेज बयानात को नशर करने से गुरेज करें। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान इदारे पैमरा ने टीवी चैनल्स को ऐसे टॉक शोज और न्यूज कॉन्फ्रेंसेज बराह रास्त नशर न करने की हिदायत की है जिनमें आला अदलिया और फौज के खिलाफ गैर मुनासिब और तजहीक आमेज जुबान इस्तेमाल की जाए। पैमरा के ट्विटर पर जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि बाज़ टीवी चैनल्स पर आला अदलिया के जज साहिबान का नाम लेकर उन पर तनकीद की गई। बयान में मजीद कहा गया है कि मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की आला अदलिया भी इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए टीवी चैनल्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत कर चुकी है। तहम पैमरा के मुताबिक इसके बावजूद बाज़ टीवी चैनल्स इस हिदायत को नजरअंदाज करते हुए अदलिया और फौज से मुतलिक मुतनाज़े बयानात को नशर करते रहे। पैमरा ने अपने ताज़ा बयान में एक बार फिर टीवी चैनल्स पर जोर दिया है कि वो बराए रास्त नशियात के दौरान नफरत अंगेज मुतनाज़े बयानात और तकारीर को नशर होने से रोकने के लिए हर चैनल सीनियर मदीरों पर मुश्तमिल निगरान कमेटी कायम करने के साथ साथ बराए रास्त नशर होने वाले प्रोग्राम को थोड़े वक्फे से नशर करने का तरीकेकार भी इख्तियार करें। पैमरा ने तमाम टीवी चैनल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को लाजमी करार देते हुए कहा कि इस अमर की खिलाफवर्जी करने वाले चैनल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुअक्कर गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा और इबलागियात के माहिर डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं कि वो एक अरसे से इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि न्यूज चैनल्स में सीनियर एडिटर के किरदार को मजबूत बनाने से ऐसे मामलात से मौसर अंदाज में निपटा जा सकता है। हफ्ते को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
न्यूज चैनल 30-40 के दरमियान है और वैसे चैनल जो हैं एंटरटेनमेंट के वो सब मिला के 100 के ऊपर है, तो उसमें कोई ऐसा गेट कीपिंग का इंतजाम नहीं है। तो मैं बहुत दफा कह भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ कि गेट कीपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हुकूमत को कोई एक्शन ना लेना पड़े। लेकिन अगर ये इस तरह की बातें जारी रहेंगी तो हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ होगा।
मेहदी हसन ने मजीद कहा कि इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना जरूरी है और उनके बकौल मुनासिब अंदाज में इदारों और निज़ाम पर तनकीद को यकीनी बनाने के लिए टीवी चैनल्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता साल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाहल करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ और हुक्मरान जमात के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से इस फैसले पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए अदलिया के बाज़ जजों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा और बाज़ औक़ात फौज का नाम लिए बगैर उस पर तनकीद की जाती रही है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट हुक्मरान जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं को मुबैना अदलिया मुखालिफ बयानात पर नोटिस भी जारी कर चुकी है, तहम इसके बावजूद टीवी चैनल्स पर ऐसे बयानात नशर होने से रोकना पैमरा के लिए एक चैलेंज बन गया है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
शिमाली अफगानिस्तान में एक ताज़ा झड़प के नतीजे में काबुल और कई दीगर इजला में बिजली की तरसील में खलल आया है। गुज़श्ता 3 हफ्तों से भी कम अरसे में ये ऐसा दूसरा वाकया है। ये जारहाना कार्रवाइयां ऐसे में हो रही हैं जब मुल्क के खुद मुख्तार इंतखाबी कमीशन या IEC ने हफ्ते के रोज तवील अरसे से तातुल के शिकार वोटरों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज किया। امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی صبح شام میں مشترکہ فضائی حملوں کے لیے فرانس اور برطانیہ کی تعریف کی ہے. یہ حملہ شام کے صدر بشار الاسد کی جانب سے گزشتہ ہفتے دمشق کے قریب مشتبہ کیمیائی حملے کے رد عمل میں کیا گیا ہے. حملے کے گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ گزشتہ رات بہت اچھے طریقے سے یہ کاروائی کی گئی. فرانس اور برطانیہ کی بہترین فوج کی طاقت اور دانائی کا شکریہ. اس سے بہتر نتائج برآمد نہیں ہو سکتے تھے. ہفتے کے روز لندن میں ایک نیوز کانفرنس میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا کہ ان مربوط حملوں کا مقصد حکومت تبدیل کرنا نہیں بلکہ اسد حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے باز رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کھڑی دیکھتی رہے اور شامی حکومت اپنے لوگوں پر مجرمانہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھے. پیرس میں فرانسیسی صدر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیمیائی اسلحے کے اس طرح عام استعمال کو برداشت نہیں کریں گے. شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی اسلحے کے استعمال میں کوئی شک نہیں. شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے قریبی اتحادی روس نے شام میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مضمرات پر متنبہ کیا اور کہا کہ اس سے تنازع بڑھ سکتا ہے. ادھر شام نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. اور شام کے دارالحکومت دمشق میں سینکڑوں شہری ہفتے کو مختلف مقامات پر سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا کر اور قومی پرچم لہراتے ہوئے ریلیوں کی شکل میں گھومتے رہے جو بظاہر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف سے رات دیر گئے ہونے والی غیر معمولی فضائی کاروائیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک عمل ہے. آئندہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے درمیان میٹنگ میں شمالی کوریا کے میزائل اور جاپان کے اغوا شدہ افراد جیسے موضوعات ایجنڈے پر سرفہرست ہوں گے. اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر.
اس ماہ کے شروع میں جاپانی کابینہ کے اعلی وزیر یوشی ہائیڈ سوگا نے ٹرمپ آبے میٹنگ میں اپنے ملک کی ترجیحات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائلوں کا معاملہ اور تجارت ایجنڈے پر سرفہرست ہوں گے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ بات چیت آزادانہ تجارت کی اہمیت پر ہوگی کیونکہ میٹنگ کے دوران ہماری دلچسپی اسی میں ہے. گزشتہ ماہ ٹرمپ نے جاپان اور دیگر ممالک پر المونیم اور سٹیل کی تجارت پر تعزیریں عائد کی تھیں. ٹوکیو چاہتا ہے کہ یہ تعزیریں ختم کی جائیں. ٹوکیو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر حاجمی ایزومی کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ جاپان ان محصولات کی شکایت کرے اور پھر کسی دو طرفہ معاہدے کی بات ہو. جہاں تک جاپان کا تعلق ہے وہ کسی دو طرفہ معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان نے حال ہی میں 10 دیگر ممالک کے ساتھ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی پی پی کے ایک جامع اور ترقیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. ٹرمپ کو آبے کو کسی دو طرفہ معاہدے پر قائل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے. البتہ ہو سکتا ہے آبے ٹرمپ کو ٹی پی پی میں دوبارہ شمولیت پر اور زیادہ غور کرنے پر آمادہ کر سکیں. اسی ہفتے ٹرمپ نے ٹی پی پی پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے. اس میٹنگ کا دوسرا موضوع شمالی کوریا کا میزائل پروگرام ہے جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان ٹرمپ کو باور کروائے گا کہ وہ صرف ان دور مار میزائلوں پر نہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں بلکہ ہر طرح کی میزائلوں پر بات کریں. جاپان کے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ کم جونگ ان کی چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیونگ یانگ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت سے گھبرا رہا ہے. فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے صدر کونی ہیکو مائیاکی کہتے ہیں آخر کار ہو سکتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام سفارتی کوششیں کی جا چکی ہیں اور اب ہو سکتا ہے امریکی شمالی کوریا کے خلاف کوئی ممکنہ سخت اقدام کریں. جاپانی مبصرین کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے. حتیٰ کہ اگر ٹرمپ کی میٹنگ ہو بھی جاتی ہے اور اگر شمالی کوریا اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر آمادہ ہو بھی جاتا ہے تو بھی. مایا کی کہتے ہیں اب تک ٹرمپ کو بتا دیا جانا چاہیے یا انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ ڈی نیوکلرائزیشن یا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے کئی معنی ہیں. شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطلب ہے شمالی کوریا کے میزائلوں کا خاتمہ. مگر جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطلب جس پر چین رضامند ہوا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر امریکہ کو جزیرہ نما کوریا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کی اس میٹنگ میں جاپان ماضی میں شمالی کوریا کے ہاتھوں اپنے شہریوں کے اغوا کا معاملہ ضرور اٹھائے گا کیونکہ ٹوکیو کے لیے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکہ کے خفیہ ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو دروغ گو کہتے ہوئے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہوں نے کومی کو ان کے عہدے سے ہٹایا ہے. حسب سابق ٹویٹر پر انہوں نے کومی کو ایک مستند راز افشا کرنے والا یا لیکر اور دروغ گو کہہ کر پکارا اور انہیں ایف بی آئی کا بدترین سربراہ کہا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن میں ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور یہ عزت ان کے حصے میں آئی. ٹرمپ کی جانب سے قومی کے لیے یہ اہانت آمیز جملے ایسے میں سامنے آ رہے ہیں جب وہ اپنی کتاب کی پبلسٹی میں مصروف ہیں. ان کی کتاب ہائر لوائلٹی ٹروتھ لائز اینڈ لیڈرشپ آئندہ برس منظر عام پر آ رہی ہے. اے بی سی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مسٹر قومی نے بتایا کہ نئے منتخب صدر نے ان کے ساتھ پہلی ملاقات میں سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات کے حوالے سے ایسے سوالات پوچھے تھے جو پریشان کن تھے. واشنگٹن میں قانون سازوں نے فیس بک کے سربراہ پر اس وقت نئے سوالات سخت سوالات کی بوچھاڑ کر دی جب ان سے لوگوں کے بارے میں اعداد و شمار اور ان کی نجی معلومات سے متعلق ان کی فرم کے رویے پر پوچھ گچھ کی گئی. اس بارے میں ایک رپورٹ رضی احمد رضوی کی زبانی.
فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو اس بارے میں اس ہفتے تیز و تند سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ فیس بک استعمال کرنے والوں کے ڈیٹا اور ان کی نجی معلومات سے ان کی کمپنی کس طرح نمٹتی ہے. کانگریس کے اراکین اس کا جواب چاہتے ہیں. ریپبلکن رکن مارش بلیک برن نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم یہاں جس نقطہ نظر پر پہنچ رہے ہیں وہ یہ کہ عملاً آپ کی شخصیت کا مالک کون ہے، آن لائن آپ کے موجودگی کا مالک کون ہے. مارک زکربرگ نے اس کے جواب میں کہا،
کانگریس وومن، آئی بلیو دیٹ ایوری ون اونز دیئر اون کانٹینٹ آن لائن اینڈ دیٹس دی فرسٹ لائن آف آور ٹرمز آف سروس اف یو ریڈ اٹ سیز دیٹ.
خاتون کانگریس، میرا خیال ہے کہ آن لائن اپنے مواد کا ہر شخص خود مالک ہے اور ہماری سروس کی شرائط میں پہلی بات یہی شامل ہے. اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے. کانگریس نے انٹرنیٹ کمپنیوں کو کافی عرصے سے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ بہت کم نگرانی کے ساتھ کام کرتے رہیں. یہ بات اب تبدیل ہو چکی ہے. کانگریس کے ارکان نے بارہا یورپ کا حوالہ دیا جہاں نئے قواعد جنہیں جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن یا جی ڈی پی آر کہا جاتا ہے اگلے مہینے سے لاگو ہونے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹک رکن جین گرین نے کہا،
اینڈ یو کمٹ ٹوڈے دیٹ فیس بک ول ایکسٹینڈ دی سیم پروٹیکشنز ٹو امریکنز دیٹ یورپین یوزرز،
اور آج آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ فیس بک امریکیوں کو ویسے ہی تحفظات مہیا کرے گا جو فیس بک استعمال کرنے والے یورپی لوگوں کو اس ریگولیشن کے تحت حاصل ہوں گے. مارک زکربرگ نے جواب میں کہا،
Yes, Congressman, we believe that everyone around the world deserves good privacy controls. We've had a lot of these controls in place for years. The GDPR requires us to...
جی ہاں کانگریس مین، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک اس بات کا مستحق ہے کہ نجی معلومات کے معاملے میں اچھا کنٹرول ہونا چاہیے. برسوں سے ہم نے بہت سارا ایسا کنٹرول رکھا ہوا ہے. جی ڈی پی آر کا تقاضا ہے کہ ہم کچھ اور کریں، اور ہم دنیا بھر میں ایسا کرنے جا رہے ہیں. نجی معلومات کے تحفظ سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون سازوں کو سماعت کے دوران بہت کچھ معلوم ہوا ہے اور وہ تبدیلیوں کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. زکربرگ نے اعتراف کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ انٹرنیٹ سے متعلق مزید قواعد سامنے آئیں گے۔ بہرحال ایک بات یقینی ہے کہ اگر کانگریس نئے قوانین بنانے جا رہی ہے تو ٹیکنالوجی سے وابستہ کمپنیاں مذاکرات کی میز پر اپنی موجودگی کی خواہش مند ہوں گی، اس لیے کہ ان کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کی معیشت میں وسعت لانے اور بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد حال ہی میں کثیر ملکی دورے پر تھے جن میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے کا اختتام اسپین میں کیا۔ اس بارے میں مائک اوسلیون کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امن اور مذہبی آزادی کے متلاشی بہت سے احمدیہ مسلمانوں کے لیے نیو یارک اب ان کا گھر ہے، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ مشکلات ہیں۔ نصرت قادر چودھری نیو یارک میں موجود اس کمیونٹی کی قومی ترجمان ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نیو یارک میں رہتے ہوئے بھی انہیں تفریق اور امتیاز کا سامنا ہے، جس میں سے بیشتر امریکہ میں مقیم ایسے مسلمانوں کی جانب سے انٹرنیٹ پر سامنے آتا ہے جو احمدی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، آن لائن موجود اس منفی تعصب کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں پریشان ہوتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انٹرنیٹ پر اس قسم کا زہر اگلنے والا شخص نہ تو کبھی مجھے خوش آمدید کہے گا نہ ہی مجھ سے برابری کا سلوک کرے گا۔ یہ تھے نصرت قادر کے الفاظ۔ امریکہ میں موجود احمدی افراد مسلمانوں کے بارے میں دقیانوسی تصورات کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے جڑی ایک مہم چلا رہے ہیں۔ اس مہم کا نام ہے اصل اسلام، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ غیر احمدی مسلمان تنظیموں کو یہ ناگوار گزر رہا ہے۔ نیو یارک میں قائم ایک احمدیہ مسجد کے امام محمود کوثر اس بارے میں کہتے ہیں، ایسے لوگ جو احمدی نہیں ہیں وہ ریڈیو اور میڈیا پر جا کر اعلانات کر رہے ہیں کہ احمدی افراد مسلمان نہیں ہیں، اس لیے بدقسمتی سے انہیں اپنی مہم کا نام اصل اسلام رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ تھے امام محمود کوثر کے الفاظ۔ دیگر مسلمانوں کی طرح احمدی بھی اسلام کے آخری نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ غلام احمد مرزا کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ احمدیوں کو بدعتی تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں خوف سے بچ کر یہاں آنے والے لوگ احمدی اور مسلمان دونوں ہی طرح سے امتیاز اور تفریق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نصرت قادر چودھری مزید کہتی ہیں،
There becomes a level of trying to slowly trust people.
سخت نفسیاتی دھچکوں کے بعد کسی پر اعتبار کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن امریکہ میں حال ہی میں مسلمانوں کے خلاف جو تعصب عام ہو رہا ہے اس سے اسی قسم کا خوف دوبارہ جنم لے رہا ہے اور اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھی نصرت قادر چودھری۔ احمدی کہتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہ میں ہر شخص آ سکتا ہے۔ کھلے دروازوں کی یہ پالیسی نیو یارک میں قائم کورڈوبا ہاؤس جیسی غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ مل کر اپنائی گئی ہے۔ یہ تنظیم تمام امریکی مسلمانوں کی جدید پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی تنظیم نے ایک صوفی کانسرٹ کا اہتمام کیا تھا جس میں پاکستانی موسیقاروں نے یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ کورڈوبا ہاؤس سے منسلک ناز احمد جورجس نے بتایا، ہمیں مذہب کی اقدار اور اس کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہیں کہ خدا سے محبت کی جائے، ہمسایوں سے پیار کیا جائے اور اچھے کام کیے جائیں۔ تمام مذاہب کی یہ بنیادی اقدار ہیں۔ یہ تھے ناز احمد جورجس کے الفاظ۔ امام کوثر مزید کہتے ہیں کہ وہ اب احمدیوں کی جانب بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کرنے لگے ہیں، خاص طور پر ایسے افراد جن کے اپنے ممالک میں احمدیوں کے خلاف ہونے کا تصور نہیں ہے، وہ احمدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر بنگلہ دیشی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا،
Whenever anti-Ahmadiyya, you know, raids and violence has ever come up, They have always pushed
جب بھی احمدیوں کے خلاف ریڈ اور تشدد کی فضا ابھری ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اس سے کتراتے ہیں۔ حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم ان معاملات میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے یہاں آ کر رہنے والوں کی کچھ مدد ضرور ہو رہی ہے، اور انہیں کم سے کم سننے کا موقع تو مل رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 20,000 احمدی مسلمان رہائش پذیر ہیں، جن میں سے بیشتر کی تعداد پاکستان سے یہاں ہجرت کر کے پہنچی ہے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے نخبت ملک کی، جو بتا رہی تھی کہ نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جو مذہبی رواداری کی مثال سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ سعودی عرب کے بارے میں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملکی معیشت میں وسعت لانے اور بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کی ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
32 سالہ سعودی ولی عہد نے اسپین کے بادشاہ سے ملاقات کی اور اسپین کے جنگی بیڑے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ قبل ازیں ولی عہد نے فرانس کے صدر مینول میکرون سے بھی ملاقات کی اور دونوں ممالک کی کمپنیوں نے 18 ارب ڈالر مالیت کے سمجھوتوں کے مسودوں پر دستخط کیے۔ یہ سعودی ولی عہد کے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ وہ مشرق وسطی میں سعودی کردار کو مضبوط کریں اور ملکی معیشت کو وسعت دیں، اور ساتھ ملکی 30% آبادی کو ملازمتیں فراہم کریں، اور ساتھ ہی ملکی 70% آبادی کو ملازمتیں فراہم کریں جن کی عمریں اس وقت 30 سال سے کم ہیں۔ امریکہ میں 3 ہفتوں کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ہالی ووڈ کی ممتاز شخصیات اور خبروں کے ایک بڑے ادارے کے بانی روپرٹ مرڈاک سے ملے۔ انہوں نے سلیکون ویلی میں گوگل کے دفتر اور سیئٹل میں بوئنگ کے دفاتر کا دورہ کیا۔ اسی دوران وہاں سعودی عرب میں چند ممتاز سعودی شخصیات بدعنوانی کے الزام میں ابھی تک حراست میں ہیں، لیکن دیگر چند نے، جن میں شاہی خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، جرمانے ادا کرنے کے بعد رہائی حاصل کی ہے اور حکومت نے اربوں ڈالر کی رقم اور اثاثے ضبط کیے ہیں۔ تاہم چند تجزیہ کاروں کو ولی عہد کی کرپشن کے خلاف مہم کے بارے میں شک ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے وابستہ جیمس گیلون کہتے ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں 300 ملین ڈالر کا ایک گھر خریدا ہے۔ انہوں نے ڈاوینچی کی ایک پینٹنگ پر 450 ملین ڈالر خرچ کیے۔ انہوں نے اتنی ہی رقم ایک یارڈ خریدنے پر خرچ کی۔ یمن کے لیے امریکہ کے سابق سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد نے ایک اصلاح کار کا کردار اپنایا ہے۔ انہوں نے خواتین کے گاڑی چلانے اور سینما جانے پر پابندی ختم کی ہے، لیکن وہ سیاسی آزادیوں کے مخالف ہیں۔ سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کا، جو کہ اب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، کہنا ہے،
While we're seeing major initiatives on the economic and social sides,
حالانکہ ہم معاشی اور سماجی شعبوں میں بڑے بڑے اقدامات دیکھ رہے ہیں، لیکن ولی عہد نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ وہ سیاسی اصلاح کار نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے بھی ان پر تنقید کی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے جم گیلون کا کہنا ہے کہ اس وقت 20 کے قریب انسانی حقوق کے کارکن، جو کہ پرامن کارکن تھے، سعودی جیلوں میں لمبی قید کاٹ رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تمام تر اصلاحات کے ساتھ ولی عہد کو ایک سخت قدامت پسند ملک میں مخالفتوں کا سامنا ہے، جہاں حکمرانی ہمیشہ آہنی ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنیوا میں 26 فروری سے 23 مارچ تک ہونے والے اقوام متحدہ کی انسان حقوق کی کونسل کے 37ویں اجلاس میں امریکہ نے دنیا بھر میں انسان حقوق کی فوری صورتحال پر توجہ مبذول کی۔ امریکہ نے اسرائیل اور دوسرے شراکت کاروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کیا تاکہ ایجنڈے کے ساتویں آئٹم کی مخالفت کر کے اسرائیل کے خلاف اس تعصب کا توڑ کیا جائے جسے اب باضابطہ شکل دے دی گئی ہے. یہ کونسل کا واحد ایجنڈا ہے جس میں ایک ہی ملک پر توجہ مبذول کی گئی ہے. امریکہ اور اس کے شراکت کاروں نے آئٹم 7 کے تحت ہر قرارداد کے خلاف بھی ووٹ دیا. امریکہ نے چین کی قیادت میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے خلاف بھی ووٹ دیا جس میں ایسے ملکوں پر تنقید سے اجتناب کے لیے کہا گیا تھا جن کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اس طرح امریکہ نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے طریقہ کار کے دیانت دارانہ اصول کا دفاع کیا. چین کے اس اقدام کا مقصد افراد کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی قیمت پر آمرانہ حکومت کو فائدہ پہنچانا تھا. امریکہ نے ایران کے لیے خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید کی خاطر قرارداد کی حمایت کو مستمع کیا اور ایک مشترکہ بیان تیار کیا جسے 27 ملکوں کی حمایت حاصل تھی اور جس میں ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جاری تشویش کو اجاگر کیا گیا تھا. امریکہ نے ایک قرارداد کی حمایت کی جس میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید کے لیے کہا گیا تھا. اس نے وہاں وسیع پیمانے پر سوچے سمجھے انداز میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں کی مذمت کی اور جواب دہی کا مطالبہ کیا. امریکہ نے شام کے بارے میں بھی ایک قرارداد کی حمایت کی جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی تھی جس میں مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا. امریکہ نے اس قرارداد کو بھی مل کر پیش کیا جس میں شام سے متعلق انکوائری کمیشن کے مینڈیٹ کی تجدید کی گئی تھی. اس قرارداد میں انسانی حقوق سے متعلق زیادتیوں اور خلاف ورزیوں اور ساتھ ہی بین الاقوامی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی تھی جن میں شام خاص طور پر ملوث ہے. امریکہ نے ایک اور قرارداد پیش کی جس میں جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کے کمیشن کے مینڈیٹ کی مزید سال بھر کے لیے تجدید کے لیے کہا گیا تھا اور جنوبی سوڈان کی حکومت سے یہ وعدہ حاصل کیا گیا تھا کہ وہ اس کمیشن اور انسانی حقوق سے متعلق دوسرے طریقہ کار کو جاری رکھنے میں تعاون جاری رکھے گا. امریکہ نے یورپی یونین کی اس قرارداد کو بھی مل کر پیش کیا جس میں برما کے لیے خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی تجدید اور حقائق جاننے والے مشن کے کام کی حمایت کے لیے کہا گیا تھا. امریکہ نے 44 ملکوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان کی بھی حمایت کی جس میں کمبوڈیا میں 29 جولائی کے قومی انتخابات سے پہلے شہری اور سیاسی حقوق کی پامالی کو اجاگر کیا گیا تھا. اس میں ایک انتخابی طریقہ کار کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی تھی جس میں منمانے طور پر بڑی جمہوری اپوزیشن پارٹی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ اسے جائز تصور نہیں کیا جا سکتا. کونسل کے ساتھ سرگرم رابطہ امریکہ کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق اپنی وابستگی پر زور دے سکے. اسرائیل پر کونسل کی جانب سے غیر متناسب انداز میں نظر رکھنے پر برابر تشویش کا اظہار کر سکے اور کونسل میں اصلاح کے لیے اپنی وابستگی جاری رکھ سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھی گلرخ اور انجینئر تھی نشوان کالی۔ اب آپ سنیں گے کرنٹ افیئر کا پروگرام جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں مدثرہ منظر۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔